بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد. محترم سامعين اکرام، جس طرح سے آپ تمام مومنین اکرام کی خدمت میں دیگر کتب کی کیسٹس پیش کی گئیں، اسی طرح سے آیت اللہ دستہ غیب شیرازی کی کتاب درس اخلاق کی کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے تاکہ مومنین اکرام زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائیں. ان کے پاس دلیل نہیں ہے. آخرت کا انکار کرنے والے لوگ بس اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہڈی برادہ بن کر بکھر جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے تو کیسے دوبارہ زندہ انسان بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا، کوئی دلیل نہیں ہے. یہ تو ناسمجھی کا اعتراف ہے. جو خدا ایک قطرے سے انسان کا اتنا حیرت انگیز جسمانی نظام بنا دیتا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ زیادہ آسان ہے کہ وہ مٹی میں ملے ہوئے ہڈیوں کے برادے کو دوبارہ انسانی ڈھانچے کی شکل دے دے. خدا خود ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، سورہ روم کی 27 آیت ہے. خدا جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. انہ علی رجعہ لقادر، یہ سورہ طارق کی 8 آیت ہے. بے شک خدا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے. اسی طرح ارشاد ہے کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، یہ سورہ قیامت کی 3 اور 4 آیت ہے. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کو ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد جمع نہ کریں گے؟ ضرور جمع کریں گے، بلکہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور درست کریں. اس آیت شریفہ کی تفسیر کرتے ہوئے مصری مفسر آقا تنتاوی لکھتے ہیں کہ 20th century سے پہلے تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ خدا تعالیٰ انگلیوں کے پور کا ذکر کیوں فرما رہا ہے، لیکن اب سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ یہ تو ایک معجزہ ہے. دنیا میں آج 4.5 ارب لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر انسان کی انگلیوں کی پوریں کھال کے نقش و نگار کے اعتبار سے مختلف ہیں. اسی لیے ایک طولانی مدت سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ دستخط اگر نہ آتی ہو تو اس کے بجائے انگوٹھے کا نشان لے لیا جاتا ہے. اسی طرح انگلیوں کے نشانات کی مدد سے مجرموں کو تلاش کیا جانے لگا ہے. جتنے بندے ہیں اتنے چہرے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بارش بھر کی یہ شکل و صورت ہر انسان نے مختلف پائی ہے. جتنے بندے ہیں اتنے چہرے ہیں، حتیٰ کہ جڑواں بھائی جڑواں بچوں کے چہروں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. گلے کی ہڈی بھی ہر انسان کی مختلف شکل والی ہوتی ہے، اور ہر آواز بھی ہر انسان نے مختلف پائی ہے. قدرت کا نظام کتنا حیرت انگیز ہے. اگر چہرے مختلف نہ ہوتے، اگر انگلیوں کے نشانات مختلف نہ ہوتے، اور اگر آوازیں مختلف نہ ہوتی، تو ظالم کے بجائے مظلوم کو پکڑا جاتا اور طرح طرح کے فریب دیے جاتے. اگر خدا حکیم کی یہ قدرت نہ ہوتی تو دنیا میں معاشرتی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یہ سورہ واقعہ کی 62 آیت ہے. تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تم نے دیکھا کہ کتنی حکمتیں اور مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں. تمہیں غور کرنا چاہیے کہ خالق حکیم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے. وہاں دوسرا عالم ایسا ہوگا کہ خدا کی قدرت کے کرشمے یہاں سے زیادہ نظر آئیں گے، اور وہ قائم و دائم رہنے والا عالم ہوگا. والآخرت و خیر و ابقا، یہ سورہ اعلیٰ کی 17 آیت ہے. آخرت کا عالم بہتر اور زیادہ وسیع بھی ہوگا، اور زیادہ باقی رہنے والا بھی ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کے خالق کا وجود ضروری اور عقل کے مطابق ہے، اسی طرح قیامت کا وجود بھی ضروری اور عقل کے مطابق ہے. قبر کا احترام. سٹالن کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ مشورے کے باوجود حل نہیں ہوتا تھا اور اٹک کر رہ جاتا تھا، تو وہ لینن کی قبر کے سرحانے جا کر بیٹھ جاتا تھا. اتنی دیر وہیں رکا رہتا تھا کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے. مادہ پرست سٹالن کا ضمیر گواہی دیتا تھا کہ لینن کے مرنے کے بعد ہی مرا نہیں ہے. لینن کی قبر پر جا کر اس سے مسئلہ حل کرنے کے لیے مدد طلب کرتا تھا. مادہ پرست لوگ آخر کیوں گمنام فوجی کی قبر بناتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خدا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اگر وہی نہ بھی آتی تب بھی ضمیر کی پکار ایسی گواہی دیتی رہتی اور انسانی فطرت بھی اس گواہی میں شریک ہو جاتی. اب سوال یہ ہے کہ جب عقل و ضمیر اور انسانی فطرت توحید اور قیامت کی گواہی دیتے ہیں تو مادہ پرست لوگ اس کے خلاف انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب خود خدا نے سورہ قیامت میں کچھ یوں دیا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ سورہ قیامت کی 5ویں آیت ہے. البتہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے ہمیشہ بس برائی کرتا چلے اور سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو. نفسانی خواہشات کے سلسلے میں آدمی بے لگام ہو جانا چاہتا ہے، فرائض اور پابندیوں کو نظر انداز کر دینا اور پیچھے ڈھکیل کر اور آگے بڑھ جانا چاہتا ہے، ضمیر اور فطرت کو اپنے ظلم کے قدموں سے کچل دینا چاہتا ہے. اپنے خالق کو پہچان سکنے کے باوجود نہیں پہچانتا کہ کہیں فرائض کا بوجھ اور ممنوعات کی فہرست سامنے نہ آ جائے. ہائے رے نادان انسان، حقیقت کو نظر انداز کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی. ہارون اور مامون. کہتے ہیں کہ لوگوں نے مامون سے پوچھا، آپ کو کس طرح حضرت علی رضا علیہ السلام سے لگاؤ پیدا ہوا؟ اس نے جواب دیا، ایک دفعہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ گیا تھا. بڑے بڑے لوگ میرے والد سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے. ایک دن ایک کمزور سا شخص والد ہوا. میں نے دیکھا کہ والد نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور لے جا کر اپنے پہلو میں بٹھایا، انتہائی ادب سے اس کے ساتھ بات چیت کی. رات کو میں نے اپنے والد سے پوچھا، وہ شخص کون تھا جس کا آپ اتنی عاجزی سے احترام کر رہے تھے؟ والد نے کہا، وہ موسیٰ بن جعفر ہیں. میں نے پوچھا، کون موسیٰ بن جعفر؟ انہوں نے جواب دیا، وہی جو میرا اور تمہارا امام ہے. میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پر نہیں ہیں؟ یہ سن کر میرے والد نے کہا، نہیں، خلافت ان کا حق ہے. میں نے جسارت کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آپ ان کو جیل میں ڈال دینے یا شہر بدر کر دینے کی فکر میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ جواب ملا، اقتدار باپ بیٹے کو نہیں دیکھتا، اگر بیٹا بھی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دیتا ہے یا اس کی آنکھیں نکلوا دیتا ہے. کچھ ایسی ہی بات دیگر بادشاہوں مثلا نادر شاہ سے بھی نقل ہوئی ہے. الغرض آدمی اقتدار کی خاطر اتنا پست ہو جاتا ہے کہ واضح ترین فرائض کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور کرسی کی خاطر طرح طرح کا ظلم و جرم روا سمجھتا ہے. دنیا کی محبت. مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سال امام خمینی قانونی اور شرعی طور پر صدر مملکت کا عہدہ جب سونپ رہے تھے تو انہوں نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا، حب الدنیا راس و کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ بات سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے. دنیا کی محبت فرائض کو نظر انداز کرنے پر اکساتی ہے. فرائض کو انسان اپنی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ سمجھنے لگتا ہے اور جس طرح بھی ہو ان کو کچل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، خواہ اسے خدا، رسول اور امام کا انکار ہی کرنا پڑے. منافقین. ہر انصاف پسند آدمی اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ امام خمینی عوام کی خیر خواہی اور خدمت خلق کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے. وہ مستضعفین کے غمخوار ہیں، غریبوں اور بے کس لوگوں کے ہمدرد ہیں. انہوں نے عملی طور پر بارہا اپنے قول کی سچائی ثابت کی ہے. مخالفت میں اٹھنے والے یہ چھوٹے چھوٹے گروہ کیا اب تک امام خمینی کو صحیح طرح پہچان نہیں پائے ہیں؟ ناممکن ہے کہ انہوں نے پہچانا نہ ہو، پھر یہ کیوں مخالفت اور مزاحمت پر کمر بستا ہیں؟ بات یہی ہے کہ یہ لوگ نفسانی خواہشات کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگرچہ خمینی رحمت اللہ علیہ جیسے رہبر کو نظر انداز کرنا پڑے اور اگرچہ ظالم ترین افراد کو اپنا لیڈر منانا پڑے. چھٹا درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم اور ثقافت. کچھ عرصہ قبل ثقافتی اور تعلیمی انقلاب کی بات امام خمینی نے چھیڑی تھی. اس موضوع پر نشر و اشاعت کے وسائل نے بھی کچھ نہ کچھ بیان دیا تھا اور کچھ عرصے تک یہ موضوع زیر بحث رہا تھا. درس اخلاق سے پہلے میں اس سلسلے میں کچھ وضاحتیں کر دینا چاہتا ہوں. تعلیمی انقلاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں رائج فزکس، کیمسٹری، حساب اور طب کی کتابیں نہ پڑھائی جائیں اور یہ علوم اب سکھائے نہ جائیں. تعلیمی انقلاب سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ دینی طلبا علم فقہ اور علم اصول پڑھنا چھوڑ دیں. اس سے مراد دراصل یہ ہے کہ تعلیم کو معاشرے کی ضروریات کے عین مطابق بنا دیا جائے, تعلیمی نصاب کو زیادہ کامل و جامع اور بہتر کر دیا جائے. ہم کو کئی شعبوں میں ماہر اسپیشلسٹ افراد کی ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر دینی علوم اور دنیاوی علوم میں اہتمام کیا جائے اور طلبہ کی توجہ اسپیشلسٹ بننے کی طرف مبذول کی جائے. کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم و تربیت کا جو فقدان ہے, اس کے پیش نظر دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اسلامیات کو بھی رائج کیا جائے تاکہ اسلامی تعلیم و تربیت بھی طلبہ کو ملتی رہے اور وہ انسان بن کر فارغ التحصیل ہوں, تزکیہ نفس اور اسلامی تہذیب سے ناشنا نہ رہیں. کمثل الحمار یحمل اسفارا, یہ سورہ جمعہ کی پانچویں آیت ہے. بد تہذیب اسکالر اس آئے قرآن کی روشنی میں ایسے گدھے کی طرح ہوتا ہے جس نے اپنی پشت پر بڑی بڑی کتابوں کا بوجھ لاد لیا ہو. ظاہر ہے ایسی کتابوں کا کوئی فائدہ گدھے کو حاصل نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. گناہ اور بد کرداری کا بوجھ جب آدمی باطنی طور پر آدمی نہ ہو تو پڑھنے سے پہلے محض حیوان تھا اور پڑھنے کے بعد وہ درندہ بن جاتا ہے, دوسروں کو لوٹنے کھسوٹنے والا درندہ, خون چوسنے والا درندہ, کمزور کو اپنے سامنے مجبور دیکھ کر خوش ہونے والا درندہ, ایسا درندہ جو جنگل کے درندوں سے زیادہ نقصان دہ ہو. تہذیب اور تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری چیز ہے. اس بات کی تربیت ہونی چاہیے کہ بچے حیوانی صفتوں کو سمجھیں اور ان سے پرہیز کریں, انسانی صفتوں کو پہچان لیں اور انہیں پوری طرح اپنانے کی کوشش کریں. تعلیم محض سند حاصل کرنے کے لیے نہ ہو, عمل کرنے کے لیے ہو. تہذیب اور تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو. آدمی انسان بن جائے, معاشرے میں انسانیت کے ساتھ رہے. چلتے پھرتے سیدھے سادے راہ گیر کو چھیڑنا اس اعتبار سے نہیں ہوتا کہ کتے کے پنجے خطرناک اور دانت تیز ہوتے ہیں. شریر کتا ایسا اس لیے کرتا ہے کہ درندگی کی صفت اس کے اندر موجود رہتی ہے. انسان میں بھی درندگی اور غصے کی صفت ہوتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں انسانیت کی صفت بھی ہوتی ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کی تربیت کرے, درندگی کی صفت کو قابو میں رکھے اور انسانیت کا عادی ہو جائے. عادت ایک دم سے نہیں بنتی, البتہ کوئی عادت ایک دم سے بن نہیں جاتی, بار بار کے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے. اسی طرح عادت کا بگڑنا بھی ایک دو دفعہ کے قول و فعل سے نہیں ہوتا. اگر ایک سلجھا ہوا آدمی ایک دفعہ زبان سے کوئی نامناسب بات کہے یا ایک دفعہ ہاتھ پاؤں سے کسی پر ظلم کرے تو اس کا اثر تو باطن پر پڑتا ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ عادت بگڑ جائے. بار بار ایسا کرنے سے بری عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح ایک بگڑا ہوا آدمی اگر ایک دو دفعہ سلجھے ہوئے انداز میں بات کر لے یا ایک دو دفعہ لوگوں سے مناسب سلوک کرے تو اس سے بگڑی ہوئی عادت ختم نہیں ہو جاتی. بگاڑ جتنا ہوتا ہے اسے سنوارنے کے لیے اتنی ہی محنت اور اتنا ہی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. اسی طرح سلجھاؤ جتنا ہوتا ہے اس کے بگڑنے میں اتنی ہی دیر لگتی ہے. فرمود امیر المؤمنین علیہ السلام, نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا یہ ارشاد موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں, پرہیزگار آدمی وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں. صحیح معنوں میں انسان تو پرہیزگار آدمی ہی ہوتا ہے. پرہیزگاری صرف نماز, روزہ, حج اور دیگر عبادتوں یا ذکر و تسبیح کے ذریعے کمال تک نہیں پہنچتی. انسانیت کو تقویت دینے اور اپنے اندر کی حیوانیت دبانے کے لیے زبان, ہاتھ پاؤں, آنکھ اور دل غرض ہر عضو کی ریاضت ضروری ہوتی ہے. اس ریاضت و محنت کا اثر نفس پر پڑتا ہے. ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا یہ بیان بھی موجود ہے کہ میں اپنے نفس کو ریاضت کے ذریعے آراستہ کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہوں تاکہ یہ قیامت کے دن محشر کی ہولناکی سے امان میں رہے. آپ علی کے شیعہ ہیں, علی کو ماننے والے ہیں. شیعہ کے معنی ہی پیروی کرنے والے کے ہوتے ہیں. بس آپ کو بھی چاہیے کہ آپ علی کی پیروی کریں اور نفس کی تربیت سے غافل نہ ہو. غضب کی قوت, آج میں ایک حیوانی خصلت کا ذکر کر رہا ہوں. ہمیں چاہیے کہ ہم اسے خوب پہچان لیں اور نہ صرف اس سے پرہیز کریں بلکہ اس کی ضد خصلت کو جو انسانی خصلت ہے اپنانے کی کوشش کریں. غصہ یا غضب ایک فطری چیز ہے. یہ کیفیت انسان یا حیوان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے. کسی کی گالی سن کر یا کسی کا ظلم سہ کر اس کا خون جوش مارتا ہے. انتقام کا جذبہ سر ابھارتا ہے. بعض لوگوں کا چہرہ ایسے عالم میں سرخ ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کی سانس پھول جاتی ہے, اور بعض لوگوں کا چہرہ وقتی طور پر غضب کے مارے بگڑ سا جاتا ہے. اگر آدمی کو غضب پر قابو نہ ہو, دوسرے الفاظ میں اپنے نفس کی اس حیوانی خصلت پر قابو نہ ہو, تو وہ بھی گالی بکنے لگتا ہے, ہاتھ پاؤں چلانے لگتا ہے. غصہ بڑھ جائے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. جانور بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ حق و باطل اور حلال و حرام کا لحاظ نہیں کرتا. غصے میں انتقام کے سوا اسے کچھ نہیں سوجھتا. جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے اور انتقام کا جذبہ بھی سرد نہیں ہوتا, تو وہ خود پر ظلم کرنے لگتا ہے, اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے, خود کو مارنے لگتا ہے, کبھی خون اتنا جوش مارتا ہے کہ اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے. میں ایسے افراد سے بھی واقف ہوں جس پر غصے کے مارے سکتہ طاری ہوا ہے, اور پھر وہ اسی عالم میں مر گئے ہیں یا فالج کا شکار ہو گئے ہیں. وہ نمازی بھی رہے ہیں, مگر صرف نماز آدمی کو اس وقت تک انسان نہیں بناتی جب تک آدمی نفس پر قابو پانے کی فکر نہ کرے, اپنی حیوانی خصلت کو برے کاموں سے تقویت دینے کے بجائے دبا کر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتے اور بھیڑیے غصے میں آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کھال ادھیڑ دیتے ہیں, لیکن آدمی ایسے عالم میں دوسرے کی عزت و عفت تک کی پرواہ نہیں کرتا. آبرو ریزی اور عصمت دری جسمانی مظالم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ظلم ہے. خدا ہم سب کو پناہ میں رکھے. پس کیا کرنا چاہیے؟ حیوانیت کی اس خصلت سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہی ہے کہ غصے کے عالم میں کسی نہ کسی طرح خود پر قابو پا جانا چاہیے. یہ کام آسان ہے, البتہ کچھ مشق لازم ہے. اگر آدمی غصے پر قابو پانا نہ سیکھے تو عادت رفتہ رفتہ بگڑنے لگتی ہے. کبھی تو قابو پانا مشکل نظر آتا ہے اور کبھی خود پر قابو رکھنا محال ہو جاتا ہے. جوان لوگ بھی ابھی سے اس کی مشق کریں. ابھی حیوانیت آپ جوانوں میں جا پکڑے ہوئے نہیں ہے, ابھی آپ کی طرح آپ کی طاقت و ہمت بھی جوان ہے. اگر جوانی میں آپ نے خود پر قابو پانا نہ سیکھا تو بڑھاپے میں کام سخت مشکل یا ناممکن ہو کر رہ جائے گا. عادت ڈالیے, اگر بالفرض کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ جواب دے سکنے کے باوجود خود پر قابو پا کر جواب نہ دیں, اپنی جگہ بدل دیں اور وہاں سے ہٹ جائیں. حضرت مالک اشتر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ لشکر علی کے سپہ سالار تھے. خود حضرت علی علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں, جس طرح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اسی طرح مالک بھی میرے ساتھ رہے ہیں. اپنے قبیلے کے سردار اور لشکر حق کے سپہ سالار مالک اشتر کا یہ حال تھا کہ بازار کوفہ میں خریداری کے لیے خود جاتے تھے اور ان کا لباس بوسیدہ اور کوتاہ ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بگڑے ہوئے جوان نے مذاق میں مالک اشتر کی طرح مٹی اچھال کر مار دی. وہ ان کو نہیں پہچانتا تھا. مالک نے اسے کچھ نہیں کہا اور آگے بڑھ گئے. لوگوں نے اس جوان کو گھیر کر کہا, تم پہچانتے ہو کہ وہ کون گزرا ہے؟ اس نے جواب دیا, نہیں. لوگ کہنے لگے, وہ مالک اشتر تھے. نوجوان بہت ڈر گیا. وقت کے سپہ سالار کے ساتھ اس نے گستاخی کی تھی. اس نے مالک کو ڈھونڈ کر ان سے معافی مانگنے کی ٹھانی. پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے ہیں. وہ بھی مسجد میں چلا گیا. اس نے دیکھا کہ مالک نماز پڑھ رہے ہیں. وہ انتظار کرنے لگا. جب مالک نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ان کے قدموں پر جا کر گر پڑا اور کہنے لگا, میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا, میں نے جسارت کی ہے, مجھے معاف کر دیجئے. مالک اشتر نے فرمایا, میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا. ابھی مسجد میں اس لیے آیا تھا تاکہ نماز پڑھوں اور دعا کروں کہ خدا بھی تجھے معاف کر دے. مالک اشتر علی کے شیعہ تھے. کیا ہم بھی ایسے ہی علی کے شیعہ ہیں؟ والقاذمین الغیظ سورہ آل عمران کی 134 آیت ہے. متقی وہ ہیں جو غصے پر قابو رکھتے ہیں. کیا ہم واقعی امام المتقین کے شیعہ ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ پر مٹی کا ڈھیلا مارے تو آپ جواب میں اس پر سخت پتھر آزمانے لگیں؟ مومن کو تو مالک اشتر کی طرح ہونا چاہیے کہ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا، یہ سورہ فرقان کی 72 آیت ہے، یعنی جب وہ کسی ناشائستہ بات کا سامنا کرتے ہیں تو باوقار طریقے سے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ درندگی کا جواب درندگی نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا انصاف نہیں ہے، بلکہ ناجائز کاموں میں ٹکر کا اور برابر کا بدلہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گالی کے جواب میں گالی دینا جائز ہے، اصل کام حرام نہیں ہونا چاہیے۔ درندگی کا جواب درندگی نہیں ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ گالی دینے والے کو تہذیب اختیار کرنے اور تمیز سے بات کرنے کی تلقین کی جائے، ورنہ دونوں میں کیا فرق رہ جائے گا اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو گالی دینے لگیں گے۔ مرحوم نراقی کی کتاب معراج السعادت میں یہ حدیث نبوی لکھی ہوئی ہے کہ المتصابان فی النار، ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں آدمی جہنمی ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ البادی منہما ازلم، یہ البتہ جس نے گالی دینے میں پہل کی تھی وہ زیادہ ظالم ہے۔ مفہوم بالکل واضح ہے کہ گالی کے جواب میں گالی دینے والا بھی ظالم ہے، البتہ گالی کی ابتدا کرنے والا شخص اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ گالی ہو یا کوئی بھی ظلم ہو، وہ غضب اور غصے کی پیداوار ہے، اور غضب یا غصہ حیوانیت کی ایک صفت ہے۔ شیخ نراقی معراج السعادت میں لکھتے ہیں کہ گالی کے جواب میں یا تو خاموش رہنا چاہیے، یا اگر جواب دینا بھی ہے تو بہت خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جواب جھوٹ یا تہمت جیسی کسی حرام بات پر مشتمل نہ ہو۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم جاہل ہو، ظاہر ہے گالی دینے والا شخص اسلامی تہذیب سے جاہل ہے یا وقتی طور پر اسلامی تہذیب سے خود کو جاہل ظاہر کر رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ جوابی جملہ درست ہے، ویسے بھی کون ہے جو جاہل نہ ہو، بہت سی باتوں سے انسان ناواقف یعنی جاہل ہوتا ہے۔ انسانیت اپنانی چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ انسانیت کا اصول اپنا لے، نہ پسندیدہ حالات دیکھ کر بگڑ نہ جائے، اپنی حیوانی جبلت کو ابھرنے نہ دے، بلکہ انسانی خصلت یعنی حلم اور بردباری کو غصے پر حاوی رکھے۔ انسان انس سے نکلا ہے، انس و محبت کی راہ اپنائے، حیوان کو تو حلم کا کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ حلم کیا چیز ہے۔ اگر ہم میں بس غصہ ہی غصہ ہو تو ہمارے اور حیوان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ حیوان کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ انسان کے لیے فکر لازمی ہے، اور راہ انسانیت ہی انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ انسان ہر صفت کے معاملے میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، چاہے تو مثلا غصے کا راستہ اپنائے، یا چاہے تو حلم اور بردباری کی راہ پر لگ جائے، چاہے تو انسانیت کی راہ اپنائے، اور چاہے تو حیوانیت اور درندگی کے راستے پر چل پڑے۔ یہ اس کے اختیار میں خدا تعالی نے دیا ہے، اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبان دی ہے تو ساتھ میں یہ اختیار بھی خدا نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو گالیاں دے کر فتنہ برپا کرے، اور چاہے تو اسی زبان سے اصلاح و نصیحت کی باتیں کرے، اور کہیں کہ بھاگتے ہوئے فتنے کی آگ بجھا دے۔ البتہ خود پر، اپنے نفس پر اور اعضاء و جوارح پر قابو رکھنا بہت آسان بھی نہیں ہے، اس کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، کچھ اپنی توقعات کو کم کرنا پڑتا ہے، اور ایسا کرتے رہنے کی عادت ڈالنی ہوتی ہے۔ اگر جھگڑے کی ابتدا ہی سے آدمی حلم اور برداشت کا راستہ اپنائے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھگڑے کی ابتدا کرنے والا شخص دوسرے کا حلم دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، بلکہ ممکن ہے وہ دوسرے سے معافی بھی مانگ لے۔ محقق طوسی کی بات۔ عظیم محقق علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ الرحمہ کے حالات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جھگڑالو قسم کے شخص نے محقق طوسی کو خط لکھا اور اس میں انہیں کتا لکھ دیا۔ اس کے جواب میں محقق طوسی نے کچھ یوں تحریر فرمایا، میں نے بہت غور کیا کہ آپ نے مجھے کتا کیوں سمجھا ہے، میرے دو پیر ہیں جبکہ کتے کے چار ہوتے ہیں، اس کے دانت تیز ہوتے ہیں کہ وہ ہڈی توڑ سکتا ہے اور چبا سکتا ہے، جبکہ میرے دانتوں نے تو کام کرنا تک چھوڑ دیا ہے۔ کتے کی کھال جیسی ہوتی ہے ویسی میری نہیں ہے، اس کی ٹیڑھی سی ایک دم ہوتی ہے، جبکہ میرے پاس سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جھگڑالو شخص نہ صرف سدھر گیا بلکہ محقق توسی کا معتقد بھی بن گیا. اگر بالفرض وہ بھی لکھ دیتے کہ کتے تو تم خود ہو, تمہارا باپ کتا, تمہاری ماں کتیا ہے, تو جھگڑا بڑھ جاتا اور نہ جانے کیا نتیجہ نکلتا. ایک واقعہ اس سلسلے میں ایک واقعہ علماء نقل کرتے ہیں کہ جوتا بنانے والا ایک کاریگر بہت بد اخلاق تھا. اپنی دکان میں بیٹھ کر وہ جوتے بناتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا. ایک دن صبح صبح اس کے دکان پر ایک آدمی آیا. دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. اس آدمی میں اور دکاندار میں کچھ یوں بات چیت ہوئی. آدمی, کیا حال چال ہے؟ دکاندار, ٹھیک ہوں. آدمی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جھگڑا کس طرح ہوتا ہے, جھگڑے کی بنیاد کیا چیز ہوتی ہے؟ دکاندار, آخر صبح صبح یہ کیسا سوال ہے, تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ آدمی, نہیں, میں تحقیق کر رہا ہوں اور یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں. دکاندار, بھلے آدمی, شاید تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے, میں کیا جانوں کہ جھگڑا کس طرح ہوتا ہے؟ آدمی, جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. دکاندار, تم مجھے کام نہیں کرنے دو گے. خلاصہ یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا اور دکاندار نے چمڑا کاٹنے والا آلہ اس آدمی کے سر پر مار دیا. سر سے خون بہنے لگا. تو آدمی کہنے لگا, سمجھ گیا جھگڑا کس طرح ہوتا ہے, سمجھ میں آ گیا. ایک آدمی کسی بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور دوسرے کی مرضی کے خلاف اصرار پر اصرار کیے چلا جاتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی مرضی کے خلاف غیر ضروری طور پر بات کو طول نہ دے اور جھگڑے کا موقع فراہم نہ کرے. غیر ضروری طور پر کوئی ایسی بات کرے ہی نہیں جس سے دوسرے کو غصہ آ سکتا ہو. انسان کا نفس ایک ایسی بھیڑ کی مانند بن جانا چاہیے جسے چراگاہ اور اپنے باڑے سے باہر نہ نکلنے کی تربیت دے دی گئی ہو. جواز کی حد میں نفس کی خواہشوں کو پورا ہونے دینا چاہیے, لیکن نفس کو جواز کی حد سے باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے. البتہ اس تربیت کے لیے کافی عزم و ہمت درکار ہے. عزم کی قوت. ایک روایت میں ہے کہ ایک پیغمبر کا خدا نے امتحان لینا چاہا. فرشتے اس کے پاس آ کر کہنے لگے, کل آپ کو کچھ کام انجام دینے ہیں. صحرا میں جا کر سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھیں اسے کھا لیں, پھر جو چیز آپ کو نظر آئے آپ اسے چھپا لیں. الغرض فرشتوں نے اس پیغمبر کو اگلے دن انجام دینے کے لیے خدا کے جانے سے پانچ کام بتائے. بہرحال ہمارے موضوع سے مربوط پہلا کام ہے, یعنی وہ جو بھی چیز صحرا میں سب سے پہلے دیکھیں اسے کھا لیں. وہ پیغمبر اگلے دن صحرا میں گئے. سب سے پہلے جو چیز انہیں نظر آئی وہ ایک بڑی سی پہاڑی تھی. دل میں کہنے لگے, پہاڑی کو کیسے کھا جاؤں. بہرحال مجھے حکم ملا ہے کہ یہ کام کروں, پر جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا مجھے انجام دینا چاہیے. آگے کا خدا مالک ہے. اس عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھے. انہوں نے دیکھا کہ ہر قدم پر پہاڑی جو کچھ فاصلے پر تھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. وہ آگے بڑھتے رہے اور پہاڑی چھوٹی ہوتی رہی, یہاں تک کہ ایک لقمے کے برابر پتھر کی شکل میں نظر آنے لگی. پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ تو پتھر نہیں بلکہ شہد سے زیادہ شینی اور مزیدار چیز ہے. خلاصہ یہ کہ وہ پیغمبر اپنے تمام امتحانوں میں کامیاب رہے. حکم خدا سے فرشتے آ کر انہیں بتانے لگے کہ آپ نے جو پہاڑی دیکھی تھی وہ غیظ و غضب و غصے کی پہاڑی تھی. اس کو ختم کرنے کا کام پہاڑی کی طرح سخت اور بڑا لگ رہا تھا, لیکن آپ نے بس یہ دیکھا کہ حکم خدا ہے اور اس سلسلے میں عزم کی قوت سے کام لیا. تو رفتہ رفتہ وہ پہاڑی چھوٹی ہوتی گئی, یہاں تک کہ آپ کی برداشت کے اندر معلوم ہونے لگی. برداشت کرنے کا عزم اس بات کا باعث بنا کہ غضب کی اتنی بڑی پہاڑی شہد سے زیادہ لذیذ چیز ثابت ہوئی.
ایک بزرگ نے فرمایا, ایک بزرگ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے کہ کسی نے اوپر کے مکان سے جھاڑو کے نتیجے میں نکلا ہوا کچرا مٹی سمیت نیچے گرا دیا. اس بزرگ کے سر پر وہ مٹی وغیرہ گر گئی تو فرمانے لگے, خدا وندہ, تیرا شکر ادا کرتا ہوں, میرے سر پر تو ایسے گناہوں کا بوجھ ہے کہ اگر پتھر بھی پھینکے جائیں تو وہ نہ اترے. تو کتنا مہربان ہے کہ مجھ پر تو نے نرم خاک پھکوا دی. رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سب نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ ان کے سر پر بار بار کوڑا کرکٹ پھینکا گیا, کانٹے ان کی راہ میں بچھائے گئے, کبھی پائے کی ہڈی ان کی پنڈلی پر ایسی ماری گئی کہ پنڈلی سے خون جاری ہو گیا.
کبھی اونٹ کی آنتیں ان کے گلوئے مبارک میں ڈال دی گئیں اور کبھی تو آنتوں سے برآمد ہونے والی کثافت ان پر پھینکی گئیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حرکتوں کے باوجود ان حرکتوں کے جواب میں دعا ہی دیتے رہے اور فرماتے رہے، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، خدایا خدایا میری قوم کو ہدایت فرما، یہ لوگ نادان ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ چاہتے رہے کہ ان کی وجہ سے ان کی امت پر عذاب نازل نہ ہو. ہم سب کو چاہیے کہ اس وقت پیغمبر کو اپنا لیں، خاص طور پر علماء میں برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے. معاشرے میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسلام کے خلاف اور ان کے اسلامی مزاج کے خلاف ہوتی ہیں. علماء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دلوں میں گھر کرنے کا ایک طریقہ تحمل بھی ہے. دلوں میں گھر ہوگا تو لوگ بھی بآسانی بات مانیں گے، جبکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصہ کرنے کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے اور لوگ مزید ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. غصہ ایک طرح کی دیوانگی ہے. ایک صحرا نشین قبیلے کا سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا تھا. جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذهب ولا تغضب، سفینۃ البحار جلد 2 صفحہ 320، جاؤ اور غصہ نہ کرو. قبیلے کا سردار کہتا ہے کہ یہ نصیحت میں نے ذہن نشین کر لی. جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ غیر معمولی حالات ہیں، لوگ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ قبیلے کے کسی آدمی کے ہاتھوں دوسرے قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے اور دوسرا قبیلہ جنگ کے لیے تیار ہے. پہلے تو وہ سردار اپنی جاہلانہ غیرت کے مارے مسلح ہو کر قبیلے والوں کے ساتھ نکلا، لیکن دوسرے لشکر کے سامنے پہنچ کر اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد آ گئی. اس نے فوراً اپنا سارا اسلحہ اتار دیا اور رکھ دیا. عام سے لباس میں وہ دشمن قبیلے کی طرف تنہا پیدل چل پڑا. یہ دیکھ کر دوسری طرف والوں نے اس پر ہتھیار نہیں آزمائے. قریب پہنچ کر اس نے دشمن قبیلے کے سردار کا نام لیا اور اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی. پھر وہ کہنے لگا، یہ جنگ آخر کس لیے ہے؟ اگر آپ کا آدمی مارا گیا ہے تو کسی دوسرے کو قتل کرنے سے وہ زندہ نہیں ہو جائے گا. آپ خون بہا لے لیجئے، اس کے علاوہ بھی آپ جو چاہیں گے میں دے دوں گا. اس پیشکش کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ جان کے بدلے جان جائے تو میں حاضر ہوں، مجھے اپنے آدمی کے بدلے میں قتل کر دیجئے. اس طرح جنگ کر کے نسل در نسل خون بہاتے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ دیکھ کر دشمن قبیلے کا سردار بہت متاثر ہوا. اس سے پہلے ان لوگوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. ان لوگوں نے بھی انسانیت کی راہ اختیار کی، نہ صرف یہ کہ خون بہا طلب نہیں کیا بلکہ معاف کر کے صلح و دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا. آپ نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصیحت لا تغضب یعنی غصہ نہ کرو کتنی زیادہ کارآمد ثابت ہوئی، اور جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہونے سے پہلے رک گیا. ساتواں درس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غصے کے اقسام. ہماری بحث غصے کے موضوع پر چل رہی تھی. ممکن ہے کہ غصہ انسان کو تباہی کی راہ پر لے جائے اور اسے درندہ بلکہ اس سے بھی بدتر بنا دے. قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، سورہ انفال آیت 22. خدا کے نزدیک جانوروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور سمجھ سے کام نہیں لیتے. البتہ غصے کی دو قسمیں ہیں، شیطانی غصہ اور رحمانی غصہ. جو غصہ